أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. یہ سورہ توبہ ہے، اس کے بہت نام ہیں، ایک مشہور نام سورت برات بھی ہے، اور یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے. 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے. نزول میں یہ 113 ہے، اور اس سورت کا مضمون سورت انفال کا تکملہ ہے. سورہ انفال میں جنگ کی تیاری اور جنگی استعداد پیدا کرنے کا مسئلہ تھا. مومنین کے اوصاف عشرت ہے کہ یہ جہاد کامیاب کر سکتے ہیں. خطابات خاصہ اور عامہ امت کو اور نبی دونوں کو تھے. مسلمانوں کی لغزشوں پر تنبیہ تھی، اور مشرکین اور کفرہ کے لیے وعید شدید تھی. درمیان درمیان میں امور مسلحہ المعدہ للجہاد ولاعدادی ہی تھے. اس سورت کے اندر مشرکین اور کافرین پر، اور بالخصوص منافقین پر وعید شدید ہے. چونکہ سورت کے اندر اول سے آخر تک خدائی قہر اور غضب کا مظاہرہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے. علی سے منقول ہے کہ بسم اللہ رحم کے لیے ہے، اور یہ سورت غضب اور قہر برسا رہی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انفال ابتدائے غزوات میں نازل ہوئی اور توبہ انتہائے غزوات میں نازل ہوئی، کیا ضرورت تھی انفال اور توبہ کو جوڑنے کی؟ حضرت عثمان نے فرمایا مضامین یکساں ہیں. جس جنگ کی تیاری انفال میں ہے اس جنگی تکمیل کا بیان توبہ میں ہے. اور اصلاً تو جبریل کی تاکید سے پیغمبر نے ترتیب قائم فرمائی ہے، اور یہ علماء اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے. یہ آخری سورتوں میں سے ہیں جو نازل ہوئی ہے. 113 نمبر تو نزول نمبر ہے اس کا. بس اس کے بعد سورت نصر آئی ہے اور قرآن کریم مکمل ہوا. ابن کثیر نے کہا ہے کہ توبہ کی ابتدا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور آپ نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے اس سال بھیجا تھا. جب ابو بکر صدیق روانہ ہوئے تو پیچھے سے علی کو بھیجا کہ اعلانات تم کر لو. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, کیونکہ علی ابو بکر کے مؤذن تھے اور ابو بکر امت کا پیغمبر کے بعد پہلا امام تھے. سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں پیغمبرانہ سفر تبوک کا تذکرہ ہے, جو سخت گرمی کے موسم میں پھلوں کے پکنے اور فصل کے پکنے کے زمانے میں پیش آیا ہے, جس میں بعض صحابہ کرام اور مخلصین بھی بوجہ سستی کرنے کے زیر عتاب ہوئے ہیں, جیسے کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, سعید ابن جبیر. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ سورت برات ہے, تو انہوں نے کہا تلک الفاظہا, یہ منافقین کو رسوا کرنے والی سورت ہے. ومنہم ومنہم ومنہم, اتنا نازل ہوا کہ ڈر لگا کہ کوئی عیب نہیں چھوڑے گا ان کو مگر بیان ہو جائے. حضرت حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے, تم اس کو توبہ کہتے ہو, یہ سورہ عذاب ہے, منافقین کو سخت تکلیف میں ڈالا ہے. کشاف جلد 2 صفحہ 241. عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ سے پوچھا, بسم اللہ نہیں ہے اس کے شروع میں؟ فرمایا بسم اللہ امان ہے, اور سورت برات میں تلوار اور عذاب کا اعلان ہے, اس میں منافقین و مشرکین کا امان ختم کر دیا گیا ہے. اس کے نام ہے سورہ برات, سورہ توبہ, سورہ مقشقشہ, سورہ مبعثرہ, سورہ مشردہ, سورہ مخزیہ, سورہ فاضحہ, سورہ میسرہ, سورہ حافرہ, سورہ منکلہ, سورہ دمدمہ, سورۃ العذاب. کشاف جلد 2 241. صحابہ کرام کی جماعت جب قرآن کریم جمع کرنے بیٹھ گئی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں, ابو بکر و عمر کے ارشاد سے, عثمان و علی کے اتفاق سے توبہ آ گئی, تو زید ابن ثابت نے تمام صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس سورت پر کسی کو بسم اللہ یاد ہے؟ سب نے معذرت کی. پتہ چلا کہ اس سورت پر جبرین نے بسم اللہ پڑھ کر سنایا ہی نہیں. چنانچہ اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے لکھ دیا گیا. صحابہ کی دیانت اور قرآن کی حفاظت و صداقت کی علامتیں, ایک سورت 113 پر قیاس ہو سکتی تھی. صحابہ نے قرآن میں ایک بسم اللہ کا اضافہ نہیں کیا, ایسی دیانتدار جماعت تھی. کَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ سِوَاهُمُ مِنَ الْخَلْقِ إِنسَانًا. استاد گرامی قدر حضرت مولانا یوسف بنوری مرحوم کی رائے یہ تھی کہ اگر شروع کر لیا جائے تب بھی برات من اللہ و رسول پڑھے, بسم اللہ نہ پڑھے. اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں, شروع میں تو کسی آیت کے شروع میں آمن الرسول اللہ لا الہ الا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے, البتہ سورت کا اپنا بسم اللہ نہیں ہے. مجھے مولانا صاحب کا درس ایک قرآن یاد ہے, یہ سورت آئی تھی اور طالب مولانا نے پوری تقریر کی کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے. طالب پھر پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے پھر فرمایا بات سنو, یہ سورہ برات ہے, اس کو توبہ کہتے ہیں, اس پر بسم اللہ, لمبی تقریر کا پڑھو. پھر اس نے پڑھا بسم اللہ, بس حضرت نے بس کر دیا, بس چھوڑ میں نہیں پڑھا تھا. دیکھیے یہ تو سمجھنے والے ہوتے نہیں نا, مولانا تقریر کر رہے وہ پھر وہی الٹا پڑھ رہا. تو طریقہ پھر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پیچھے سے پڑھ لے اور پھر اس میں سورہ برات ملا لے. برات من اللہ و رسولہ, صاف بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. الی الذین, ان لوگوں کے لیے, عاہدتم, جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, من المشرکین, مشرکین میں سے, مشرکین سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, پس چلو زمین میں 4 ماہ, رجب, ذیقعد, ذلحج, محرم, اشہر حرم, اس میں نہیں لڑنا ہے. وَعْلَمُوا, جان لو, انکم غیر موجز اللہ, بے شک تم نہیں ہو بے بس کرنے والے اللہ کو. وان اللہ مخزی الکافرین, اور بے شک اللہ رسوا کرنے والے کافروں کو. وآذان من اللہ ورسولہ, اعلان ہو رہا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے, الی الناس, لوگوں کے لیے, یوم الحج الاکبر, بڑے حج کے دن. حج کو حج اکبر کہتے ہیں, عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں, اور جو حج نبی نے کیا وہ حج اکبر تھا, اور باقی سارے حج اصغر ہیں. اور جمال ذیلی نے نسب الرایہ میں ایک روایت نقل کی ہے, اور محدث عبدری نے, اور منذری نے, اور ابن کثیر نے, کہ اگر جمعے کو 9 ذی الحج پڑ جائے عرفہ تو وہ حج اکبر ہے, 70 مقبول حجوں کے برابر ہے. بعض محدثین سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث موضوع ہے, چنانچہ علی القاری نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے مکہ سے شائع کیا, اس کا نام ہے الحج الاوفر فی الحج الاکبر, ہمارے پاس موجود ہے, الحج الاوفر فی الحج الاکبر. اور صاف اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن, یہ اعلان ہے, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور پیغمبر بھی. فَإِن تُبْتُمْ, بس اگر تم نے توبہ کی, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے منہ موڑا, فَاعْلَمُوا, بس جان لو, انکم غیر موجز اللہ, بے شک تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم, خوشخبری دے کافروں کو دردناک عذاب کی. الا الذین, مگر وہ لوگ, عاہدتم من المشرکین, جن کے ساتھ تم نے عہد کیا مشرکین میں سے, ثم لم ينقصوکم شیئا, پھر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تم کو بالکل. ولم یظاہروا علیکم احدا, اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی کی. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم, پورا کرو ان کا عہد و پیمان مدت تک, مت توڑو. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ پسند فرماتے پرہیزگاروں کو. فاذا انسلخ الاشہر الحرم, جس وقت نکل جائے اشہر حرم, رجب, ذیقعد, ذلحج, محرم, یہ 3-4 نکل جائے. فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم نے پایا ان کو. وخذوہم واحصروہم, پکڑو ان کو, محاصرہ کرو ان کا, گھیر لو ان کو. وقودو لہم کل مرصد, بیٹھ جاؤ ان کے خلاف ہر طاق میں, پکڑنے کی جگہ میں. فَإِن تَابُوا, پس اگر انہوں نے کفر سے توبہ کی, ایمان لائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھی مسلمانوں والی, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, جانے دو ان کو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. جن کے ساتھ عہد ہے اور توڑ دیا انہوں نے, تم بھی اعلان کرو چھوڑو. جن کے ساتھ عہد ہے, نافرمانی نہیں کی, عہد پورا کرو. جس وقت اشور حرم نکل جائے, پھر مشرکین پر اثر نہ کرو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ سے, آپ کی پناہ میں آنا چاہے, فَأَجِرْهُ, اس کو پناہ دے دو, حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ سن سکے اللہ کا پیغام. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ, اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. اگر کوئی مشرک آپ کے پناہ میں آنا چاہے آپ پناہ دے دیں، اور اگر وہ دین سننا چاہتے دین سنا دے، اور اگر وہ اپنے گھر جانا چاہتے تو امن سے پہنچا دے. یہ اس وقت جس وقت معاہدہ موجود ہے، یہ اس وقت مشکل ہوگا جب معاہدہ تسنس ہو جائے. اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے امن قائم کیا ہے، اور آسمان و زمین گواہ ہے اور تواریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی خیانت اور نقض عہد کو گوارا نہیں کیا ہے. سندھ اور ہند دو حصوں میں تقسیم تھا، ملتان تک سندھ ہے اور آگے پشاور وغیرہ جیلم یہ سارا ہند ہے، اور آگے سندھ پر راجپوتانہ بمبئی یہ سارا سندھ ہے. سندھ کا بادشاہ تھا راجا داہر، اور ہند کا بادشاہ تھا اس کا بھائی، اس کا نام تھا راجا ظاہر، اس کو دائر سیاہ کہتے تھے. اور آگے یہ سری لنکا وغیرہ یہ سب اس میں شامل تھا. عرب مسلمان تجارت کے غرض سے آئے تھے، راجپوتانہ کے پاس ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا اور ناحق وہ پکڑے گئے اور جیل میں بند کر دیے گئے، اور اس قافلے سے ایک عورت چھوٹ گئی تھی اور وہ اس کراچی کے بندرگاہ دیبل کے پاس فریاد کر رہی تھی، اور حجاج بن یوسف ثقفی گورنر تھا، اور ولید ابن عبد الملک وہ بادشاہ تھا. خاتون جب دیکھا کہ میرے تمام لوگ پٹ گئے اور ناحق لوٹ لیے گئے، اور وہ دریا کے کنارے فریاد کر رہی تھی اور مسافر جہاز میں بیٹھ رہے تھے، تو اس خاتون نے کہا واہ حجاج، آئے حجاج. حجاج ابن یوسف بدترین ظالم تھا، لیکن اس کا انصاف مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرب المثل تھا، اور کوئی کافر چھیڑ دیتا تو اس کا چمڑا اور بوٹیاں نکالتا. قافلہ جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز روانہ ہو گیا اور بصرے کے بندرگاہ پہ رک گیا. اور مسافر اترے اور رو رہے تھے کہ سندھ میں مسلمان عرب تاجروں کے ساتھ بے انتہا ظلم ہو گیا، اور ان کی عورتیں بے پردہ ہو کر بندرگاہوں میں دوڑ رہی تھی، اور یہ واہ حجاج کہہ رہی تھی. اور بلازوری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی جامع مسجد بصرہ میں، اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد محراب کے پیچھے چلا گیا. کسی نے پوچھا کیا ہے، کہا کوئی خاتون رو رہی ہے اور اس کے درد بھری آواز دماغ کانوں میں آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی واہ حجاج. حجاج ابن یوسف محراب کے پیچھے چلا گیا اور اس آواز میں آواز ملا کر کہا کہ اگر مجھے اطلاع ملی کہ ظلم کس سمت ہے تو میں ہر طریقے سے مدد کے لیے پہنچ چکا اور میں حاضر ہوں. دن جب گرم ہو گیا تفصیلی اطلاعات آئی. حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا راجا داہر کو کہ آپ کے قزاقوں نے ناحق ہمارے آدمیوں کو لوٹا ہے اور پکڑا ہے، آپ قزاقوں کو سزا دے دے، عرب تاجروں کو رہا کر لے اور مجھے اطلاع دے دے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرا قلعہ روشن ہو جائے گا. اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور ہمارے آدمیوں کو رہا نہیں کیا اور اپنے ڈاکوؤں کو قرار واقعی سزا نہیں دی تو میں ایسا لشکر فوج جرار کا بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تمہارے محلات چمک اٹھیں گے. یہ مسلمان تھے اور یہ بادشاہت تھی اور یہ جذبہ اور دبدبہ تھا. خط جب راجہ داہر کو ملا وہ برہم ہو گیا اور اس نے عرب بادشاہ کو اور گورنر کو گالیاں دی اور کہا عرب کا بدھو اونٹ چرانے والا اور پتے کھانے والا, اس سے میں نہیں ڈرتا, میں اس کا چمڑا اتار دوں گا, کوئی خزاک کو سزا نہیں دیتا. اور عرب تاجر پکڑے گئے, اچھا کیا ہے, ہمارے ملک میں عربوں کو آنے کا کوئی حق نہیں. قاصد واپس چلا گیا, حجاج ابن یوسف سے کہا, حجاج ابن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ سندھ میں ہمیں ایک محاذ پر پیش ہونا ہے. حجاج ابن یوسف کا داماد تھا اور صرف 17 سال عمر تھی, محمد بن قاسم. اس نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے اجازت دے, میں جاتا ہوں. اور 1700 سپاہیوں کا ایک بریگیڈ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا. اور حجاج نے بادشاہ عرب ولید ابن عبد الملک کو کہا کہ مجھے حملے کی اجازت دے دے. بادشاہ نے کہا جتنی طاقت چاہیے لے لے اور حملہ کرے, میں ساتھ ہوں. حجاج ابن یوسف نے کہا طاقت میرے پاس پوری ہے, آپ کا حکم چاہیے. بادشاہ نے کہا میری اجازت ہے اور میں امداد کے لیے حاضر ہوں. یہ بلوچستان کے راستے ایران سے یہ لوگ آئے. جب یہاں پہنچے تو دریائے سندھ درمیان میں سکر کے پاس حائل تھا, اس وقت رخ اور تھا, گرمی شدید تھی. عربوں نے کہا سقر, سقر الحار شدید, تو سکر نام پڑ گیا. درمیان میں دریا بہ رہا ہے سندھ کا, تو محمد بن قاسم نے اپنے فوج کو حکم دے دیا کہ کنارے سے دریا ناپ لو, کتنا دریا ہے کنارے سے ناپ لو. اور اقلیدس کے قانون سے, جیومیٹری کے اصول سے کنارے سے دریا ناپا گیا اور بادشاہ کو, کمانڈر ان چیف کو خبر دی گئی کہ دریا کا عرض اتنا ہے. حکم دے دیا کہ کنارے پر بڑے بڑے درخت ہیں, یہ کاٹ دو. کٹ گئے, کا تختے بناؤ اور کشتیاں بناؤ. کشتیاں ایک دوسرے کے ساتھ کڑی کی گئی, کنارے تک پہنچ گئی. اسلامی فوج اس پہ چڑھ گئی, اس طرف اتر گئی, کا کشتیاں باہر نکالو. کشتیاں باہر نکال کے خشکی میں کڑی گئی. اور راجہ داہر کو اطلاع بھیجی کہ معافی مانگو اور ہمارے تاجروں کو رہا کر لو اور ہمارے عرب بادشاہ کو معذرت نامہ لکھو, اور ہم جو یہاں تک آئے ہیں ہمارا سفر خرچ اٹھاؤ. اس نے کہا نہ. جنگ شروع ہوئی گھمسان کی. راجہ داہر کے افواج کو شکست ہوئی. اسلامی فوج کا مقابلہ دنیا کے کسی فوج نے نہیں کیا, دنیا کی تاریخ اور عزت گواہ ہے. راجہ داہر نے ایک قلعہ بنایا تھا دریائے سندھ کے کنارے, اس کا ایک گیٹ یہاں دیبل کے پاس تھا, دریا میں کھلتا تھا, اور دوسرا راجپوتانہ میں جا کے, اتنا بڑا قلعہ تھا. اور وہ کہتا تھا کہ سندھ کے تمام لوگوں کا راشن میرے پاس قلعے میں موجود ہے, اور جا کے قلعہ بند ہو گیا. اسلامی فوج پیرا دے رہی ہے اور قلعے کا حصار کرنا چاہتے ہیں, کوئی صورت نہیں ہے اوپر چڑھنے کی. راجہ داہر جب تنگ آیا تو اس نے ہندو پنڈتوں اور اوتاروں کو جمع کیا کہ وید دیکھو, گیتا دیکھو, آسمانی کتابیں جو ان کے خیال میں, وہ مطالعہ کرو. ہمارے ملک پر عربوں سے مصیبت آئی ہے, یہ آفت کیسے ٹلے گی؟ ایک بڑے پنڈت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا راجا مہاراجا حکم دے, میں تعمیل کر لوں گا. فلاں جنگل میں ہمارا اوتار ہے, اس پر آج رات کو پرشاد چڑھانی ہے, اور شاہی خاندان کا ایک بڑا فرد ساتھ ہوگا, اور صبح اسلامی فوج ہلاک ہو چکی ہوگی. وہ اوتار بہت ضرور ہے, وہ چھوڑتا نہیں دشمن کو. تو راجہ داہر نے کہا جلدی کرو. اس نے کہا بس آج رات کو چلتا ہے. کہا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ میرے ساتھ آپ یا آپ کی گھر والی, आपका जाना तो ठीक नहीं है, खतरा है बहुत, आप बीवियों में से किसी एक को हुक्म दे दें। उसकी बहुत बीवी है, जो उसकी खास और बड़ी बीवी थी उसको हुक्म दे दिया कि आप पंडित के साथ जाए। वो और पंडित दोनों जंगलों में रवाना हो गए। जब एक मौका ऐसा आया कि पंडित की नीयत खराब हो गई और उसने उस खातून को छेड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, आप तो मुझे अवतार पर प्रसाद चढ़ाने लाए हैं और यहां ये हरकतें कर रहे हैं। उसने कहा, मुसलमान फौज जाने वाली नहीं है, किला खत्म हो गया, राजा दायर कत्ल हो चुका है, बस आप और हम दोनों जिंदगी गुजारेंगे, हम मियां बीवी है। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी गिरी हुई और कमजर्फ औरत नहीं हूं, हम इस तरह ये काम नहीं कर सकते। रात का वक्त है, जंगल है, दश्त है, उसमें एक मर्द और औरत लड़ रहा है। अचानक देखा एक सिपाही आया और उसने कहा, क्या माजरा है? ये खातून रो पड़ी। इसने कहा, हमारे मुल्क पर मुसलमानों ने हमला किया है, हम बहुत परेशान हैं, मैं राजा दाहिर की बीवी हूं, राजा दाहिर ने किला बंद होकर पंडितों को जमा किया। इसने कहा, आज रात चांदनी रात है, हम फलां अवतार पर प्रसाद करेंगे, सुबह इस्लामी फौज खत्म हो जाएगी, और अब ये मुझे छेड़ रहा है। तो उसने तलवार उठाई और पंडित को तो ढेर कर दिया। खातून ने पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं भी इस्लामी फौज का एक फर्द हूं। का नाम क्या है? कि मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम। वो सख्त मुतासर हो गई, डर गई कि ओहो, जिस शख्स के दबदबे और हुजूम से राजा जाहिर अपने किले में बंद हो चुका है, वो तनो तनहा जंगल में तलवार लेके घूम रहा है, यहां क्या कर रहे थे? इस्लामी फौज के पेरे का आज मेरा नंबर था, कहा आप मेहरबानी करके मुझे घर पहुंचा दो, मैं तो कभी निकली नहीं थी और ये मुझे लेके आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चंद शर्तों का ख्याल रखना, एक सिर्फ मुझे दाएं और बाएं कह सकती है, चप और रास, उस वक्त सब फारसी थी, चप और रास के अलावा आपको इजाजत नहीं मुझसे बात करने की, और मेरे आगे नहीं चलेगी, मेरे पीछे चलेगी, और ये आपके पैरों में पाजेब है, इसकी आवाज पैदा हो रही है, जरा मेहरबानी करके इसको कपड़े से बांध दे। वो आगे ये पीछे फासले पर वो उसको चप और रास। शहर आया, उसने कहा चलो, उसने कहा शहर में तो दुनिया भर के किले, मुझे अपने किले जाने दे। किला आया, उसने कहा चलो अंदर, उसने कहा ना, अंदर हजारों मकानात है, अगर मैं अपने महल्ले सराय के अलावा किसी और में चली गई नाक कट जाएगी, आप खड़े रहे ताकि मैं अपने महल में जाऊं। ये किले में दाखिल होकर के उसको कहा, कहां है? कहा ये सामने जो किला है, महल है, इसमें मैं और राजा दाहिर रहते हैं, आप 200 साल में भी इसको फतह नहीं कर सकते, इतना मजबूत फौलाद का बना है। इसका बाहर का दरवाजा दरियाए सिंध में खुल रहा है, मैं 2-3 दिन तक मेहनत करूंगी कि मेरा खावन माफी मांगे और आपके साथ सुलह करे या इस्लाम कबूल कर ले। अगर तीसरा दिन गुजर गया और आपको इत्तला अमन की नहीं मिली सुलह की, तो आप किसी तरीके से हमारे इस महल के दरिया के किनारे पे आ जाए, वो दरवाजा मैं खोल के रखूंगी, आप अंदर से दाखिल हो जाए, तो आपको किले के लोगों को मारना आसान हो जाए। उसने कहा ठीक, जाए आप, और वो वापस रवाना हो गया। वापस आकर के अपनी फौज को कहा कि तैयार रहो, हमारा एक मुहिम शुरू होने वाला। 3 दिन तक इंतजार किया, जब असर का वक्त दाखिल हुआ, फौज को कहा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ी और कहा ये सामने जो किले का गेट नजर आ रहा है, यहां तक दरिया में घोड़ों पर पहुंचो। इस्लामी घोड़ों सवार दरिया पे लग पड़े और वहां तैर करके वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, मोहम्मद बिन कासिम ने देखा दरवाजा खुला है, ये अंदर दाखिल हुए इस्लामी फौज समेत, और वो खातून राजा दायर के पास बैठी थी और उसको मिन्नतें कर रही थी कि बहुत अफीफ पाक दामन लोग हैं, मैंने इनको देखा है, آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے، معافی مانگے اور صلح کر لے، وہ نہیں مان رہا تھا. محمد بن قاسم نے اندر جا کے اس بیوی سے پوچھا کہ یہ صلح کے لیے آمادہ ہے، امن چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نا. تو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کر لیا. پھر مختلف کمروں میں اس کے بریگیڈیئر، جرنیل، کرنیل، میجر، ان سب کو قتل کیا. اور ایک جھنڈا تھا اس قلعے میں، وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کا سایہ تمام سندھ کے علاقے پہ پڑ رہا تھا. ہر طرح کوشش کی گئی، وہ جھنڈا نہیں گرا. محمد بن قاسم کافی دیر تک تو جھنڈے کے ساتھ چڑھ گئے، پکڑ کے چڑھے. جب اور نہیں چڑھ سکتے تھے تو وہاں سے تیر مارا، جب تیر مارا جھنڈا گر گیا. جب جھنڈا گرا تو سندھ میں شور مچ گیا کہ بس سندھ ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کی فتح مکمل ہو گئی. اس واقعے کو بلازوری نے فتوح البلدان صفحہ 337 سے 388 تک نقل کیا ہے، اور آخر میں یہ شعر لکھا ہے: ان الشجاعت والسماحت والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، ان الشجاعت والسماحت والندا اور محمد ابن القاسم ابن محمدی، سخاوت، عفت اور بہادری محمد بن قاسم پر ختم تھی. ان الشجاعت والسماحت والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمدی. وان احد من المشرکین استجارک، اور اگر کوئی مشرکین میں سے بھی آپ کے پاس پناہ مانگے، فاجر ہو، اس کو پناہ دیجئے. اس پر عمل کیا تھا محمد بن قاسم نے. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن سکے اللہ کا کلام. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دے امن کی جگہ. ذلک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں ہیں.